بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 جولائی سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، الى قوله تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب اليم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانفال واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، اس سے انقلابی عمل کے مختلف مراحل جو ہم نے مستنبط کیے تھے، ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہر انقلاب کے لیے کوئی انقلابی فلسفہ، انقلابی نظریہ ہوتا ہے. جو ایگزسٹنگ سسٹم، اجتماعی نظام جو موجود ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرتا ہے. اسلامی انقلاب کا جو نظریہ ہے وہ توحید ہے، جسے ہم نے صرف ایک عقیدے کی بات بنا دیا ہے. میں نے علامہ اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. اس توحید کے ضمن میں چند باتیں میں آج آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اگرچہ ایمانیات میں بہت سی چیزیں دوسری بھی شامل ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسالہ، لیکن اصل ایمان، اصل لب لباب ایمان کا وہ ایمان باللہ یا توحید ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف تذکرہ ہے ایمان باللہ کا. مجملن ایمان نام ہے ایمان باللہ یا توحید کا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہاں نہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، نہ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، نہ ایمان بالملائکہ کا ذکر ہے، صرف اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ در حقیقت ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت یہ دونوں بھی کرولریز ہیں، فروع ہیں، شاخیں ہیں عقیدہ توحید کی. اللہ کی صفت ہدایت اس کی توسیع ہے، نبوت، رسالت، کتابیں بھیجنا، اللہ کی ہدایت کی صفت کی توسیع. اللہ کی صفت عدل کی توسیع آخرت، عدل کرے گا، نیکوں کو ان کے نیکی کا اجر و ثواب دے گا اور شریروں کو ان کی شرارت کی سزا دے گا. تو یہ دونوں ایمانیات جو ہیں در حقیقت اللہ تعالی ہی کی جو صفات ہیں ان کے مظہر ہیں، ان کی توسیع ہے. پھر اس عقیدہ توحید پچھلی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کی تین کرولریز وہ ہیں جو انسان کے اجتماعی نظام کے ضمن میں انتہائی اہم ہیں. پہلی کرولری، حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ، سرمری سیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزر. انسان کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے. اسی طرح ملکیت صرف اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت. انسان کے لیے ملکیت نہیں ہے، امانت ہے. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. نمبر تین، ایک ہی اللہ ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ایک ہی انسانی جوڑے سے آدم اور حوا سے پیدا کیا، لہذا کامل انسانی مساوات. پیدائشی طور پر کوئی انسان نہ اونچا ہے نہ نیچا ہے، نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، نہ گھٹیا ہے نہ بڑھیا. تو معاشرتی زندگی میں یہ اصول مساوات انسانی، معاشی پہلو میں اللہ کی ملکیت تامہ اور انسان کے پاس صرف امانت جس میں وہ اصل مالک ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کر سکتا ہے، اور سیاست اور حکومت کے سطح پر حاکمیت صرف اللہ کی، انسان کے لیے خلاف ہے. اس کے ساتھ ہی اس ایمان کی تین فروع اور ہیں، ایمان کی مختلف شاخیں ہیں، ایمان باللہ یا توحید کی. یہ تین جو ہیں یہ داخلی اور نفسیاتی کیفیات ہیں. نمبر ایک، راضی برضائے رب رہنا، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنا. یہ یقین کہ کائنات میں پتہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، تو مجھ پر اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو بإذن رب آئی ہے، وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میرا پروردگار ہے، میرا دوست ہے، میرا حمایتی ہے، لہذا اس کی طرف سے جو آ رہا ہے خیر ہے. چاہے بظاہر ناگوار سی شے ہے، ناپسندیدہ سی شے ہے، لیکن جو ہے اس میں خیر ہے. بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. نمبر دو، انسان کا محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، مقصود اصلی صرف اللہ کی ذات. نسم العین جو ہے اس میں کوئی اور شے شامل نہ ہو. فرائض اور ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز نسم العین نہیں ہے، روزہ نسم العین نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد، اسلامی انقلاب برپا کرنا فرض ہے، نسم العین نہیں ہے. نسم العین صرف اللہ کو مطلوب بنانا، مقصود بنانا، محبوب حقیقی بنانا، اسی کی رضا حاصل کرنا. نمبر تین، توکل صرف اللہ پر، نہ اپنی ذات پر، نہ اپنی صلاحیتوں پر، نہ اپنی ذہانت پر، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنے وسائل و ذرائع پر، نہ مادی اسباب اور وسائل پر، کسی پر نہیں سوائے اللہ. اسی طرح اس توحید کی تین جو فروع ہیں وہ عملی، نمبر ایک اسلام، سر تسلیم خم، جو حکم آئے سر تسلیم خم. اسی میں پھر تقوی، اطاعت، ہر شے کی اطاعت جو حکم آئے، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگا دے. اس عقیدہ توحید کے یہ پانچ گوشے ہیں جو میں نے گنوائے ہیں. جب یہ عقیدہ انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو میں نے آخر میں بیان کیا، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے حوالے سے آج پھر دہرا رہا ہوں، بارہا اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. دیکھنا موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہو اور موت آ جائے، وہ بڑی بری موت ہوگی، بہت بری موت ہوگی. کس حال میں جاؤ گے؟ شراب کے نشے میں دت ہو اور موت آ گئی ہے، فرض کیجئے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی شخص زنا کا ارتکاب کر رہا ہو، اسی حالت میں موت آ گئی، آ سکتی ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑے اور گئے. اسی حالت میں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز موت نہ آنے پائے. کیا مطلب ہے؟ کوئی لمحہ تمہارا ایسا نہ ہو کہ جو معصیت میں بسر ہو رہا ہو. تو یہ پہلا نتیجہ ہے توحید کا, جو انسان کی ذاتی شخصیت و کردار میں پیدا ہوا. اب یہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوا جو آج کا موضوع ہے, تنظیم. انقلابی جدوجہد کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جو لوگ اس ایمان کو حاصل کر لیں, توحید پر کاربند ہو جائیں, توحید ان کا حال بن جائے, توحید پر وہ عامل ہوں, اب وہ جڑے اور جڑ کر ایک جماعت کی شکل اختیار کر. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا, جیسے ہم کہتے ہیں اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. کبھی یہ بڑی جو ہماری ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں, ایسے قصے بڑے عمدہ ہوتے ہیں اس میں, کہ پرندوں کا ایک جھنڈ تھا جو کہیں پر جال لگا ہوا تھا, دانے پڑے ہوئے تھے, آگے جال اوپر سے آ گیا, سب کے سب پھنس گئے اس میں. اب علیحدہ علیحدہ پھڑ پھڑا رہے تھے, کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ان کا ایک مشورہ ہوا کہ سب مل کر ایک دفعہ زور لگاؤ. سب نے مل کر زور لگایا, وہ جال کو اپنے ساتھ لے کر ہو گئے. یہ ہے اتحاد. یا وہ کہانی کہ ایک شخص نے اپنے اولاد کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا ہے, لو ایک ایک جو ہے اس میں سے لے کر توڑ دو. توڑ دیا کہ ایسا ہی گٹھا جمع کر کے توڑو. دو جی توڑ سکتے. تو یونائٹڈ یو اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ یو فال. اور ظاہر بات ہے کہ جب ایک انقلابی جدوجہد کرنی ہے, اگر آپ کو واعظ و نصیحت کا کام کرنا ہے, صرف تبلیغ اور نصیحت اور واعظ کا کام کرنا ہے, صرف تعلیم کا کام کرنا ہے, تدریس کا کام کرنا ہے, انقلاب لانے کا آپ کے سامنے نقشہ نہیں ہے, نظام کو بدلنے کی جدوجہد آپ کے پیش نظر نہیں ہے, تو جماعت کی کوئی ضرورت نہیں. انڈیویجولی کام ہو سکتا. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے. ہو سکتا دائن جو ہے پوری زندگی دعوت دیتا رہے, کوئی قبول کرے نہ کرے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. اس کا کام ہے دعوت دیتے رہنا بس. اب اگر قبول کر لیں گے لوگ تو اگلا مرحلہ ہوگا کہ طاقت سامنے آ گئی تو اب نظام کے خلاف اقدام کیا جائے. لیکن اگر لوگ ریسپانس دیتے ہی نہیں, ساتھ آتے ہی نہیں, تو کوئی الزام نہیں, اگلا قدم اٹھے رہے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پہلو سے اب آپ نے سمجھا کہ دوسرا مرحلہ کتنا اہم ہے, جماعت کی اہمیت. اس کو واضح کرنے کے لیے میں چند احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک تو جواب الکلم میں سے دو حدیثیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, علیکم بالجماعہ, تم پر لازم ہے جماعت کی شکل میں رہو. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اگر دو افراد بھی نکلے ہیں سفر پر ساتھ, تو آپس میں سے ایک کو امیر بنائیں دوسرا مامور. بغیر جماعت کے سفر نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے, حج جیسے مقدس سفر کے اندر بھی ایسے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب ٹیکسی کی ہے, ٹیکسی میں جانا ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کھڑکی کے ساتھ میں بیٹھوں, درمیان میں جو بیٹھتا ہے پچھلی سیٹ پر وہ تو ایسے جیسے اونٹ کے کوہان پہ بیٹھا ہے. مصیبت, جھگڑا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے سے طے ہو جائے کہ فلاں شخص امیر ہے, وہ طے کرے گا, جو طے کر دے گا بس اس کے اوپر عمل کرنا. حضور کا حکم ہے فلیؤمرو, امیر بناؤ اپنے سے کسی کو, بغیر جماعت کے زندگی نہیں. اسی طریقے سے دو آدمی ہیں کہیں بہت دور دراز جگہ پر, نماز پڑھنی ہے تو جماعت پڑھنی ہوگی, ایک امام ہوگا ایک مقتدی ہوگا, باجماعت ہوگی نماز. تو اسلام کا یہ مزاج ہے, علیکم بالجماعہ, یہ جواب الکلم میں سے ہے, تم پر لازم ہے جماعت کا التزام کرنا. اور دوسری جگہ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی تائید اور نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جماعت جو ہے وہ جب جد و جہد کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے شامل حال ہو. ایک اور حدیث میں فرمایا, یہ حضرت عمر کا قول ہے, اس کو اثر کہیں گے. حدیث جو ہے اس میں اخبار بھی ہے اور آثار بھی ہیں. تو حضرت عمر کا قول جو ہے وہ بھی حدیث شمار ہوگا, لا اسلام الا بالجماعہ, ولا جماعہ الا بالامارہ, ولا امارہ الا بالطاعہ. بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. کہنے والا کون ہے؟ عمر فاروق ہے. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں جب تک امیر نہ ہو جماعت کا، اور کوئی عمارت کا فائدہ نہیں جب تک اطاعت نہ کی جائے. ایک اور حدیث حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دے رہا. بالجماع التزام جماعت، والصبر اور سننا، امیر کا کہنا جو بھی حکم آ رہا ہے سننا، کھلے دل کے ساتھ سننا، کھلے کانوں کے ساتھ سننا، پوری آمادگی کے ساتھ سننا کہ اس پر عمل کریں گے، وطاعت اور اطاعت کرنا. اور یہ جو جماعت تیار ہوگی سب اطاعت والی، یہ کرے گی اب ہجرت اور جہاد، بل ہجرت بل جہاد فی سبیل اللہ. یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سرچ کروں گا، جماعت بنانے کا طریقہ ایک ہی تھا، بیعت کی بنیاد پر جماعت بنتی تھی. یہ ممبر سازی اور یہ پھر اس میں ووٹ ہونا، امیر کا چننا، یہ اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسلام سے اس کا کوئی مزاجی موافقت نہیں. تو وہاں چونکہ بیعت ہی بنیاد تھی، لہذا اس میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں، من ماتا جو شخص مرا مسلمان اس حال میں، ولیس فی عنقہ بیعت کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. یہ قلادہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی کوئی بکری ہے، آپ نے بکری کے گردن میں رسی کا ایک ڈالا ہوا ہے، رسی پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں اس کو. کوئی پیٹ ہے آپ کا، کوئی اس کو اسی طریقے سے آپ نے گردن میں وہ ڈالا ہوا ہے پٹا، اور اس کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ قلادہ ہے کہ اگر اس کے گردن میں قلادہ جو ہے وہ بیعت کا نہیں ہے، فقط مات امیتتا جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. یہ جو کیٹیگوریکل حدیث ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خلافت کا نظام قائم ہے تو جو امیر المومنین ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، قائم نہیں ہے تو خود بخود تو نہیں ہو جائے گی، قائم کرنے سے ہوگی، اس قائم کرنے کے لیے جو جماعت قائم ہوگی اس کے امیر سے بیعت ہوگی، تیسری کوئی شکل ہے ہی نہیں. یا خلافت ہے تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت بنے، جماعت کا امیر ہوگا، جماعت کے امیر سے بیعت، لہذا تیسری شکل کوئی ہے نہیں. اسی لیے فرمایا مم مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتت جاہلیت. یہ اہمیت ہے تنظیم کی، جماعت کی، جو ہمارے ذہنوں سے بالکل نکل چکی. اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، نغمہ کو جا و من کو جا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را. اصل میں یوں سمجھیے کہ عرب میں سفر ہوتا تھا تو قافلے چلتے تھے، اور ایک قطار میں تمام اونٹ جو ہے چلے جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ایک نظم ہے. اب اگر کوئی اونٹنیاں، کوئی اونٹ سرکش ہو گئے، کسی نے ادھر رخ کر لیا، کسی نے ادھر کر لیا، کسی نے ادھر کر لیا، تو منتشر ہو گیا قافلہ. علامہ کہہ رہے اس وقت امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہے، وہ قطار میں نہیں ہے، صف بندی نہیں ہے، ان میں نظم نہیں ہے، ان میں تنظیم نہیں ہے. تو میں اپنے پیغام کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس صف بندی کی طرف راغب کر رہا ہوں. میں غزل گو نہیں ہوں، نغمہ کو جا و من کو جا، میں کہاں اور کہاں یہ شعر گوئی اور غزل گوئی، میں شاعر نہیں ہوں اس معنی میں. ساز سخن بہانہ ایست، میں نے تو اس کو ایک ذریعہ بنایا، بہانہ بنایا ہے. سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را، جن اونٹنیوں نے اپنی زمام توڑوا لی ہے اور ادھر ادھر کو رخ کر چکر چکی ہے، ان کو پھر قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ قطار میں لانا، اور یہ سب سے کٹھن کام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری انانیت، میرا نفس، میری رائے، میں کیوں اس کا حکم مانوں؟ یہ بھی تو ایک انسان ہے، اور خاص طور پر عہد حاضر میں آ کر یہ چیز جو ہے بہت شدید ہو گئی، انانیت۔ ظاہر بات ہے جماعت میں تو حکم ماننا پڑے گا کسی امیر کا، امیر جو ہے کسی کو ڈانٹے گا بھی، سرزنش بھی کرے گا، آخر امیر تو باس پرس بھی کرے گا، وقت پر کیوں نہیں پہنچے، کیوں دیر لگائی، کوئی بھی کام ہو۔ اور اس کو ہماری عزت نفس یا جھوٹی انانیت گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے، سیرت النبی میں اس جماعت سازی کے جو مراحل ہیں وہ سمجھ لیں۔ سم و طاعت اور جماعت سازی کا جو پہلی بنیاد تھی، پہلی اساس تھی، وہ کیا تھی؟ حضور پر ایمان لے آنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ نفس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوا، جو ایمان لے آیا اسے اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس، رسول کی اطاعت۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، رسول کی اطاعت لازم ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ اس اعتبار سے مکی دور میں کسی اور فارمل بیعت یا کوئی اور حلف نامہ اطاعت کا لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حضور ہیں مکے میں، صحابہ بھی ہیں، جتنے بھی ہیں تھوڑے سے ہی ہیں، صبح و شام کی آپس کی ملاقات ہے، حضور کا جو حکم ہے وہ براہ راست ہر ایک کو پہنچ رہا ہے اور وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اب اگر علیحدہ سے کوئی اس کا پیکٹ کیا جاتا، کوئی معاہدہ لیا جاتا، تو وہ بلا ضرورت ہوتا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ مکی دور میں ہمیں بیعت اسلام کا تذکرہ بھی نہیں ملتا، ہاں ملتا ہے اگر تو کس لیے ملتا ہے؟ کہ کوئی باہر سے آیا شخص، اس نے آ کر بیعت کی۔ اب ظاہر ہے باہر سے آیا ہوا تو یہاں سے ابھی حضور سے ملاقات کر کے چلا جائے گا، اس موقع پر یہ فارمل بیعت، اسلام کی بیعت، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے مکی دور میں۔ ورنہ مکی دور میں جتنے اصحاب مکے میں ایمان لائے ان میں سے کسی کے بارے میں تذکرہ نہیں ملتا کہ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر، دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے اسلام کا انقلابی نظریہ ایمان باللہ سے متعلق ہے، ویسے ہی نظم جماعت کے اعتبار سے بنیادی شے جو تھی وہ ایمان بالرسالت، رسول کا حکم ماننا ہی ماننا، ہر حال میں ماننا۔ لیکن جب مسئلہ آگے بڑھا، مدینے کے لوگ ایمان لے آئے، اب پونے 300 میل کا فاصلہ ہے اور سال میں ایک ہی مرتبہ ملاقات ہو سکتی ہے، حج کے موسم ہی میں سفر وہاں ممکن ہے آسانی سے، ورنہ تو لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم رہتا ہے۔ اب وہاں ضرورت پیش آئی کہ کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنا دیا جائے۔ لہذا ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ وہ جو 75 صحابہ کرام آئے بیعت عقبہ ثانیہ میں، ایک تو ان سے بیعت لی، اور وہ بیعت تنظیم ہے ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، اور دوسرے یہ کہ ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے، 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے، نقیب یعنی ایک تنظیمی ڈھانچہ بن گیا کہ یہ 9 حضرات جو ہیں خزرج کے، یہ اپنے خزرجی مسلمانوں کے حالات کی دیکھ بھال رکھیں گے، نگرانی کریں گے، ایک نظام بن رہا ہے، اور 3 جو ہیں اوس کے، وہ اوسی جو مسلمان ہیں اوس کے قبیلے میں سے، ان کے ساتھ نگرانی کریں گے۔ اور پھر بیعت لی، بیعت سم و طاعت، اس کے بارے میں ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ بیعت جو ہے یہ اساس ثانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ورنہ پہلی اساس کیا تھی؟ حضور پر ایمان لے آنا۔ اس سے زیادہ بڑا مضبوط نظم جماعت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آج اپنے دل پر جبر کر کے مثال دے رہا ہوں، دیکھیے سچی رسالت، اس پر ایمان، اس میں کتنی طاقت ہوگی سم و طاعت کی، اس کا اندازہ کیجئے کہ جھوٹی رسالت اور جھوٹی نبوت غلام احمد قادیانی کی، وہ بھی کتنی مضبوط ثابت ہوئی ہے کہ آج تک وہ قادیانیت جو فتنہ اس کا موجود ہے، پروان چڑھ رہا ہے، ان کے ہاں سموتات ہے، ان کے ہاں خلافت ہے، اس خلیفہ کا حکم مانا جاتا ہے، اور ہر قادیانی اپنی آمدنی کا 10% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یہ جھوٹی رسالت کا معاملہ ہے، جھوٹی نبوت بے بنیاد. تو جو سچی رسالت سچی نبوت تھی اس پر اطاعت کا کیا عالم ہوگا کہ حضور کے چشم و ابرو کے اشارے پر لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بیعت جو ہے، چونکہ اس میں بہت سے لوگ بحثیں کرتے ہیں، مین میک نکالتے ہیں، بیعت جو ہے اس وہ اصل لفظ ہے بیع، بیع کے معنی بیچنا، خرید و فروخت، بیع و شرع. عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی سودا ہو گیا تو پھر وہ مصافحہ کرتے تھے، شیک ہینڈ کرتے تھے، اس علامت کے طور پر کہ اب یہ بیع جو ہے، یہ سودا ہمارا پختہ ہو گیا، ناؤ نو گوئنگ بیک، اب اس بیع سے کوئی جو فریقین ہیں کوئی ان میں سے واپس نہیں جا سکتا. اس کو بیع کے لفظ کو اللہ نے لیا ہے، تمہیں اے مسلمانوں اپنے جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچنی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے عوض اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانے اور مال خرید دیے. اچھا، اللہ تو غیب میں ہے، تو یہ سودا بالفعل کس کے ہاتھ پر ہوگا؟ بیع اللہ سے ہو رہی ہے، نوٹ کر لیجیے اس بات کو، خرید و فروخت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. بیعت اللہ کے کسی نمائندے کے ہاتھ پر ہوگی. اللہ کے وہ نمائندے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ معاہدہ. چنانچہ یہ بات قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو دو ہاتھ ہیں، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ، ایک جس پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا ہاتھ، فرمایا تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر، اگرچہ وہ اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا، وہ انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، لیکن یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے جو تم کر رہے ہو. تین فریق ہیں اس کے، اللہ، رسول اور امتی. یہ بیعت جو ہے بیعت اسلام بھی ہوئی، وہ شخص آیا اسلام لایا، بیعت لی حضور نے، بیعت الجہاد بھی، جس کا تذکرہ ملتا ہے ایک شعر کے اندر، اگرچہ ہمیں کہیں یہ گواہی نہیں ملتی کس موقع پر حضور نے بیعت کے لیے جہاد کے لیے خاص طور پر بیعت لی، وہ واقعہ کون سا تھا، کب لی ہے، اس کا ہمیں کچھ سراغ نہیں ملتا. لیکن جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اور شدید ترین سردی کا موسم، اور کئی کئی وقت کے فاقے، جسم شل ہوئے ہوئے سردی سے، کمزوری جو ہے فاقوں کی وجہ سے، اس حال میں پھاوڑے چلا رہے ہیں خندق کھودنے کے لیے، تو ایک شعر ان کی زبان پر تھا، آواز میں آواز ملا کر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. کمزوری ہو ہوا کرے، بھوک ہو ہوا کرے، جب تک جان میں جان ہے جہاد جاری رہے گا. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اسی طرح ایک خاص بیعت آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دی، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، واپس نہیں جائیں گے یہاں سے. ایک بیعت اور بھی ہے بڑی پیاری، حضور کچھ لوگوں سے بیعت لیتے تھے، علی النصح لکل مسلم، بیعت کرو مجھ سے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اس معاہدے پر بیعت. لیکن میں جو آج کے موضوع کے اعتبار سے جس بیعت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بیعت ہے جو عقبہ ثانیہ کے موقع پر لی گئی، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، جبکہ 12 جو ہے نقیب بھی مقرر کیے گئے. یہ حدیث جو ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں، طویل حدیث، یہ ہے بیعت تنظیم. اب چونکہ مرحلہ بھی وہ آنے والا تھا، جنگ و جدال والا مرحلہ آنا تھا، قتال کا مرحلہ آنے والا تھا، اب اس نظم جماعت کا بہت مضبوط ہونا بہت ضروری تھا، اور پہلے صرف مکے کے لوگ تھے، اب مدینے کے لوگ بھی ہیں، کچھ باہر کے لوگ بھی ہیں، مختلف 9 لوگ آ گئے ہیں، اوس کے ہیں، قبیلے کے، خزرج کے ہیں، اب ان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ایک سم و تعاد کا جب تک کہ مضبوط نظام نہ ہو تو اگلے مراحل تو پھر طے نہیں ہو سکتے. میں نے اس لیے آج آیتیں کون سی پڑھی تھی، پہلے آیتوں پر نگاہ ڈال لیں. فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت کیا تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لیکن اس کے بعد اگلی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑنا، جماعت اجتماعیت. اس کے بعد آیت نمبر 105 میں آیا ہے، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. دیکھو ان پچھلی امتوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف ڈالا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات ہو چکی تھی. اور فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. پھر میں نے سورہ انفال کی آیت سنائی، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، دیکھنا جھگڑے نہ کرنا آپس میں، فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہارا نظم جو ہے کسا ہوا نہیں رہے گا. وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری جو دھاک دشمن پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر یہ بھی ہے، امیر نے آپ کو کوئی ڈانٹ دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ امیر نے ناروا طور پہ مجھے ڈانٹا ہے، صبر کیجئے، آپ کو اس کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب مل جائے گا کہ آپ نے نظم جماعت کا تقاضا سمجھتے ہوئے صبر کیا. امیر نے زیادتی کر دی ہے آپ پر، آپ پر کسی دوسرے شخص کو ترجیح دے دی ہے بلا وجہ، صبر کیجئے، اس صبر سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے امیر کے بہت سے نیکیوں کا آپ کے حساب میں شمار کر دیا جائے، گیو اینڈ ٹیک تو ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہاں ظاہبت ایکسچینج ایک ہی ہے، نیکیاں ہیں بس، اور تو کوئی نہیں، کوئی روپیہ نہیں، پاؤنڈ نہیں، یورو نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈالر نہیں، وہاں تو ایکسچینج جو ہوگا کیا ہوگا، نیک اعمال. اب ان پر جو ہے اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، ان آیات کے بعد حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ متفقون علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے. اب کس بات کی بیعت کی تھی، سنیے، علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، کھلے دل سے، کھلے کانوں سے. وطاعت، جو حکم ہوگا اس کی اطاعت کریں گے. فی العسر، تنگی میں، مشکل میں. والیسر، آسانی میں بھی. والمنشت، اور اس میں بھی کہ ہماری طبیعت جو ہے آمادہ ہو. والمکرہ، اور اس صورت میں بھی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، اس کی وضاحت میں بھی کروں گا آپ کے سامنے. وعلی اثرت علینا، اور اس کے باوجود کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے. وعلی نار نازل امر اہلہ، اور جن کو بھی امیر بنایا جائے گا ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں. وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور اس پر ہم نے بیعت کی تھی کہ جہاں بھی ہوں گے، جو ہماری رائے ہوگی، جس کو ہم حق سمجھیں گے، بیان کر دیں گے. لا نخاف فی اللہ لومت العین، اللہ کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنے کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں گے. عظیم حدیث ہے، عظیم حدیث ہے، عظیم حدیث. ایک انقلابی جماعت کے نظم کے سارے تقاضے موجود، سارے تقاضے. اور ہماری طرف سے جو بے قدری ہوئی ہے، کوئی دینی جماعت نہیں جس نے اس کو اپنے دستور کا جز بنایا ہو. کس لیے یہ حدیثیں؟ چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر، نماز سے متعلق ہے، ایک رفع یدین کے بارے میں حدیث آ گئی عبداللہ ابن عمر کی، اوپر جھگڑا کتنا چل رہا ہے. یہ حدیث متفقون علیہ، اس پر کتنی توجہ ہے، کتنا غور ہے. سم و اطاعت، سنو اور اطاعت کرو. فی العسر والیسر، اگر کوئی کام مشکل ہے، جو حکم دے دیا گیا بڑا مشکل ہے، تب بھی جی جان لڑانی ہے، جان جاتی ہے تو جائے. عسر اور یسر، آسانی میں بھی، تنگی میں بھی، مشکل میں بھی. یہ نہیں ہے تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یا حضور اس وقت میرے حالات مناسب نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. نہیں، ہر حال میں کرنا ہے. اس سے اندازہ کیجئے، یہ ہے انقلابی جماعت. فی العسر والیسر، تنگی میں بھی، مشکل میں بھی، آسانی میں بھی. والمنشط والمکرہ، یہ بڑی ایک نفسیاتی بات ہے. ایک جماعت ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس میں رائے آ رہی ہیں، اب فیصلہ جو ہوا ہے وہ آپ کی رائے کے مطابق ہو گیا تو انشراح صدر کے ساتھ آپ کام کریں گے، اگر فیصلہ آپ کی رائے کے برعکس ہو گیا اب آپ کا جی نہیں چاہے گا کام کرنے کو، چونکہ آپ کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا، عمل ضرور کرنا پڑے گا، اجتماعی فیصلہ چاہے تمہاری رائے کے مطابق ہے چاہے اس کے خلاف ہے، اب عمل کرنا لازم ہے، اپنی جان لڑا دینا اس کے لیے لازم ہے، ورنہ اگر وصول یہ ہو جائے کہ صاحب ہماری بات تو سنی نہیں، ہمارے مطابق فیصلہ نہیں، ہم نہیں مانتے، پھر یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ حل لنا من الامر من شیء، ہمارے بھی ہاتھ میں کوئی اختیار ہے یا نہیں، محمد تو جو چاہتے حکم دے دیتے ہیں، یہ کس کا قول تھا؟ منافقین کا، وہاں تو یہ جو حکم دے دیا گیا، ہاں جب مشورے کا وقت ہے تو ہر ایک کو پورا اختیار ہے وہ اپنی رائے پیش کر دیں، فیصلہ جو ہو گیا اب چاہے وہ آپ کی رائے کے مطابق ہے چاہے خلاف ہے، مطابق ہے تو یقیناً انشراح صدر کے ساتھ آپ کام کریں گے، اور آپ کی رائے کے خلاف ہے تو آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہو، لیکن لازم ہے جبر کرنا۔ اور اگلا بات سنیے، وہ اعلیٰ اثرت میں علینا، اس کے باوجود کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، آخر ایک جماعت میں ایک تو امیر ہو گیا لیکن چھوٹے امیر بھی تو ہوتے ہیں نا، ایک فوج میں ایک تو سپہ سالار ہے لیکن کوئی میسرہ کا، کوئی میمنہ کا کمانڈر ہے، کوئی میسرہ کا ہے، کوئی قلب پر ہے، کوئی ہراول دستے پر ہے، یہ بھی تو کمانڈرز ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ پاکستان میں جماعت بناتے ہیں، ایک آل پاکستان امیر ہے، پھر اس کی صوبائی شاخیں ہیں، یہ فلاں صوبے کا امیر ہے، یہ فلاں صوبے کا امیر ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کے نیچے ضلعی نظام بنائے، حلقے جات بنائے، امیر امیر ایک برانچنگ ہوگی نا، امیر کے بعد عمارتوں کا سلسلہ چلے گا، جماعت اگر وسیع ہوگی تو یہ تو ایک برانچنگ سسٹم ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو امیر اعلیٰ ہے آپ کا، اس نے ایک شخص کو نامزد کر دیا کہ یہ اب امیر ہوگا پنجاب کا، یا یہ فلاں جو مہم جا رہی ہے اس کا سپہ سالار یہ ہوگا، اور بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم پرانے لوگ، ہم پرانے ساتھی، ہم سینئر لوگ، انہیں چھوڑ کر ایک جونیئر کو بنایا جا رہا ہے، تو نفسیاتی طور پر یہ جماعتوں کے اندر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں بالفعل، یہ کوئی نظری باتیں نہیں ہیں، اسی لیے کہلوا لیا گیا وہ اعلیٰ اثرت علینا، چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں، ہماری سم و طاعت آپ کے ساتھ برقرار رہے گی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے جانسار، پرانے ساتھی، اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا۔ غزوہ موتا میں کس کو امیر بنایا تھا؟ زید ابن حارثہ کو، اور بڑے بڑے جو ہیں قریش کے لوگ، بڑے بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ انہی میں جعفر طیار بھی تھے، حضور کے چچا داد بھائی، قریش کے اونچے خاندان سے، لیکن امام کون ہے، امیر کون ہے؟ زید ابن حارثہ، وہ تو غلامی کا بھی داغ اٹھائے ہوئے تھے، آزاد شدہ غلام تھے، لیکن حضور نے جس کو چاہا بنا دیا۔ اسی طریقے سے آپ کے مرض وفات میں جو لشکر تیار ہوا، اس کا کس کو بنایا؟ انہی زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو، اور جلیل القدر صحابہ جو ہیں سینئر، وہ ان کی قیادت میں تھے۔ تو یہ پریروگیٹو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریروگیٹو آف دی امیر، وہ جس کو چاہے امیر نامزد کر دے، چھوٹا امیر، کوئی صوبائی امیر، کوئی ضلعی امیر، جس کو چاہے نامزد کر دے، آپ کی بیعت تو ہے اس سے، لیکن اس کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ امیر نامزد کر دے چھوٹی سطح پر۔ یہ ہے نظام جو اس حدیث کی روح سے سامنے آ رہا ہے۔ وَعَلَى نَقُولَ عَلَى النَّارُ نَازِلَ أَمْرَهَا لَهُ، اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو تم سے کوئی بیعت نہیں کی، ہم نے تو بیعت کی تھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، نہیں، یہ حضور نے امیر بنایا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، بڑی پیاری حدیث، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اگلا سٹیپ آیا، من اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے گویا کہ میری اطاعت کی۔ ومن عصا امیری، اور جس نے میرے معین کردہ، مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ تو میں نے کہا تھا برانچنگ ہوگی، یہ تو عمارتوں کا سلسلہ ہوگا، اور ہر جگہ پر سم و طاعت ہوگی، البتہ سم و طاعت حضور کے بعد جس کی بھی تھی وہ فی المعروف تھی، حضور تو جو حکم دے وہ ماننا ہے، اس کے بعد کوئی شخص کسی کا دماغ پھر جائے، جیسے کہ ایک شخص کا دماغ پھر گیا، حضور نے ایک مہم بھیجی، اس میں کوئی صحابہ شریک ہوئے، اس میں ایک جو ہے امیر تھا، اب اس کی اطاعت ان پر لازم تھی، وہ امیر صاحب کوئی جلالی مزاج کے تھے، بہت حسین قسم کے، کہیں ان کا اپنے ساتھیوں سے جھگڑا ہو گیا، ساتھیوں نے ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، جو بھی کیا، اب انہوں نے حکم دیا گڑا کھودو ایک بہت بڑا، ٹھیک ہے گڑا کھود دیا، اس میں لکڑیاں ڈالو، لا کر لکڑیاں ڈال دی، ان میں آگ لگا دو، آگ لگا دی، اب فرمایا اب اس میں کود جاؤ، جل مرو، اب وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس آگ میں کیسے کود پڑے، تو نافرمانی کی، اور یہ نافرمانی لازم ہے، اس لیے کہ کوئی امیر بھی حضور کے بعد مطلقاً نہیں کہہ سکتا کہ جو حکم میں دوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، نہیں، بعد میں آپ کے بعد ہر شخص کی اطاعت ہے، فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر حکم دو گے تو مانیں گے، شریعت سے باہر جاؤ گے نہیں مانیں گے، چنانچہ یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا ہے، ابو بکر پر جب خلافت کی بیعت ہوئی ہے دست مبارک پر، انہوں نے کیا کہا، اے مسلمانوں اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا چلنے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے، تو نبی کی اطاعت اور ہے، مطلق ہے، جو حکم دے، اس لیے کہ کسی غلط حکم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں، لیکن نبی کے بعد حضور کی زندگی میں بھی، میں نے واقعہ آپ کو حضور کی زندگی کا بتا دیا، اگرچہ وہ امیر حضور کا معین کردہ تھا، لیکن حضور نے بعد میں کہا جب واقعہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ آگ میں کود پڑتے تو کبھی نہ نکل پاتے اس سے، یعنی یہ تو خودکشی ہو جاتی ہے، اور خودکشی حرام موت ہے، لہذا وہ تو پھر جہنم کا نوالہ بنتے ہمیشہ کے لیے، لہذا معصیت میں اللہ کے دین اور شریعت کی روح سے جو شے جائز نہیں ہے اس کا کوئی حکم نہیں مانا جائے، چنانچہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 59 ہے اس میں یہ اصول آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں جن کو امیر بنا دیا جائے ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر امیر سے تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق، کوئی فرمان کوئی آیت قرآن کی ہو یا کوئی فرمان محمد کا ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً یقین رکھتے ہو ایمان رکھتے ہو اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، ذالک خیر واحسن تاویلا، یقیناً یہی بہترین روش ہے اور اسی کے نتائج جو ہے بہترین نکلیں، آخری جو ہے اس بیعت کا، والا ان نقول بالحق انما کنا، یہ چونکہ بات ذرا درمیان میں لمبی ہو گئی، بیعت کیا تھی، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع، ہر حکم ہم سنیں گے کھلے دل کھلے کانوں سے، وطاعت فرما برداری کریں گے مانیں گے اطاعت کریں گے، فی العسر تنگی میں اور مشکل میں بھی، والیسر آسانی میں بھی، والمنشط طبیعتوں کی آمادگی کی صورت میں بھی، والمکرہ اپنی طبیعتوں پر جبر کرنے کی صورت میں بھی، وعلی اثرت علینا خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، وعلی اللہ ننازل امرہ لہو جنہیں امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں ان کا کہنا مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور ہماری بیعت کا ایک معاملہ یہ بھی تھا ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق کی بات ضرور کہیں گے، میرے نزدیک حق یہ ہے میں بیان کر دوں گا، آگے معاملہ امیر کا ہے وہ فیصلہ کیا کرتا ہے، لیکن جسے میں حق سمجھتا ہوں اسے چھپا کر نہیں رکھوں گا، نہ نفسیاتی طور پر جھجک ہوگی کہ میں کیا کروں میری حیثیت کیا ہے، ہو سکتا ہے میں بات کروں لوگ ہنس پڑے لو جی یہ بھی بڑے سقراط بقراط بن کر آ گئے اپنی رائے دے رہے، نہیں، ہر انڈیویجول اسے اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، اور اسے اس وجہ سے اپنی زبان بند نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہنسیں گے ملامت کریں گے، نہیں، جسے وہ حق سمجھتا کہہ دے، جماعتی زندگی کا یہ بھی لازمی تقاضا ہے، یہ مشاورت ہے، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا معاملہ جو ہے اجتماعی وہ آپس میں مشاورت سے طے ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اسلام میں کاؤنٹنگ آف ووٹس نہیں ہے، آخری فیصلہ امیر کے ہاتھ میں، بہرحال یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ، اور اسے میں کہتا ہوں بیعت تنظیم. ہمارا آج کا موضوع کیا تھا ذہن میں تازہ کر لیجئے، انقلابی جد و جہد کا دوسرا مرحلہ. وہ کیا ہے؟ جو لوگ انقلابی نظریے کو تسلیم کر لیں، حرز جان بنا لیں، اپنا حال بنا لیں، انہیں جمع کرنا، مجتمع کرنا. ید اللہ علی الجماع، علیکم بالجماع، لا اسلام الا بالجماع، ولا جماع الا بالامارة، ولا امارة الا بالطاعة. یہ احادیث ہم میں سے ہر شخص کے لیے قابل غور ہے. ہم اگر بغیر جماعت کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی غیر مسنون ہے، حضور کی منشا کے خلاف ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جس جماعت پر دل ٹھک جائے شامل ہو جاؤ، بغیر جماعت کے نہ رہو. کوئی ایک جماعت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ بس حق ہمارے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے. یہ صرف نبی کی جماعت ہوتی تھی جس میں حق دائر ہوتا تھا، اس سے باہر حق نہیں، کفر ہے. لیکن اب کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نبی نہیں. اس پہلو سے کوئی شخص بغیر جماعت نہ رہے. پہلے تو زندگی کا مقصد بنائے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے جماعتی زندگی دیکھو، تلاش کرو، ریسرچ کرو، غور کرو، کتنی جماعتیں ہیں، کیا کیا ان کے نظریات ہیں، کیا خیالات ہیں، کس طور سے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبی سے کیا تعلق جوڑتے ہیں اپنی جد و جہد کا اور طریقہ کار کا، اور قریب ہو کر دیکھیں ان سے، خاص طور پر ان کی قیادت جو ہے کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے خلوص کی، للہیت کی، یا بدبو آ رہی ہے کہ یہ کاروبار دنیاوی ہے جس کو چمکانے کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھ لیا گیا ہے. ساری چیزیں بالفعل تو موجود ہیں، جس وقت دل ٹھک جائے شامل ہو جاؤ. اس جماعت کے لیے جو ہے، جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے دستور لائے عمل، وہ میں نے حدیث آپ کے سامنے آج پیش کر دی کہ جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. اور یہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ احادیث میں اس سے اونچا کوئی درجہ اوتھینٹیسٹی کا نہیں ہے. حدیث کے معتمد علیہ، معتبر ہونے، اس کا اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو جائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جسے کہتے ہیں متفق علیہ. اور یہ حدیث متفق علیہ. اب آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم نے تنظیم کی بنیاد اسی بیعت پر رکھی. اور شاید واحد جماعت ہے پوری دنیا میں تنظیم اسلامی جس نے اپنا اصول اور دستور جو ہے وہ اس بیعت کی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر رکھا. عقد الرفاقہ، تنظیم اسلامی میں جو معاہدہ ہے، حلف نامہ ہے تنظیم میں شامل ہونے کے لیے، اس میں سب سے پہلے تو ہے دین کی بنیادی تعلیمات. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے. نمبر دو استغفار، اور نمبر تین توبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تمام جتنے گناہ آج تک کیے، اللہ بخش دے، معاف فرما دے. آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ تیرے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کروں. یہ تو ہر مسلمان کرتا ہی ہے، لیکن تنظیم میں شامل ہوتے وقت جو ہے اس کا ایک شعوری ادراک، دوبارہ اس کو ذہن میں تازہ کر لینا. اس کے بعد ایک معاہدہ اللہ سے ہے، انی اعاہد اللہ، یہ وہ ہے بیع شرع، اللہ کے ساتھ اپنا جان اور مال بیچنے کا معاہدہ. انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان احجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناپسند ہے. سود اللہ کو ناپسند ہے، چھوڑ دوں گا. کوئی رقم رکھائی ہوئی ہے بینک میں تو وہ سیونگ میں سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دوں گا تاکہ سود نہ آئے. کوئی مکان بنایا ہے سودی قرضے پر تو بیچ کر قرضہ ادا کروں گا، کچھ چھوٹے مکان میں رہ لوں گا یا کرائے کے مکان میں رہ لوں گا. احجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناپسند. وہ جاہد فی سبیلہ، اور جہاد کروں گا اس کی راہ میں، جو ہوگا استطاعتی، اپنے مقدور بھر جہاد کروں گا. وہ انفق مالی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا. وہ ابذل نفسی، اپنی جان کھپاؤں گا. لے اقامت دین ہی، اللہ تعالی کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ولاء کلمت ہی، اس کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے. اب اس کے بعد بیعت آتی ہے. ولی اجل ذالک, اس مقصد کے لیے, اس جد و جہد کے لیے, اس مقصد کے لیے, تو با یہ او کا, میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں, یہ مجھ سے بیعت کی جاتی ہے تنظیم میں شامل ہوتے ہوئے. اب دیکھیے وہی الفاظ, علی السمع, لیکن وطاعت فی المعروف, سنیں گے ہر حکم لیکن اطاعت کریں گے معروف میں. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے میرا حکم ہے جو چاہوں میں حکم دے دوں. آپ کو معلوم ہے ایسے ایسے پیر بھی موجود ہیں جو لوگوں کی نمازیں معاف کر دیتے, جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, نماز پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں, اختیار ہے انہیں ملنگ ہے. اس سے بھی بڑھ کر وہ تو آپ کہیں گے جاہل لوگ ہوتے ہیں, یہ جو لوگ ہیں آغا خانی, یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی بڑی تعداد ان کی کروڑ پتیوں کی ہے. ان کے نزدیک آغا خان جو ان کا امام معصوم ہے, جو حکم دے دے, حرام کو حلال, حلال کو حرام کرنے کا اختیار اسے حاصل ہے. یہ نہیں, یہاں ہوگا فی المعروف, شریعت کے دائرے کے اندر جو حکم آپ دیں گے مانیں گے. باقی الفاظ وہی ہے. ہم نے اس حدیث کو اختیار کیا ہے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ, کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی. حضور کے بعد ابو بکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے, عمر کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے, تو اور کس کی ہوگی؟ کس امام حاضر کی ہوگی اور کس امام غائب کی ہوگی؟ کسی کی اطاعت مطلقاً واجب نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ساری اطاعتیں جو ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہوں گی تو پھر وہ واقعتاً صحیح ہیں, قائم ہیں, واجب رہیں گی, ورنہ نہیں. بہرحال آج میں نے انقلابی عمل کے دوسرے مرحلے کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں, باقی تفصیلاً آپ ان پر مزید غور کیجئے, مطالعہ کیجئے, اور میری ان تقاریر کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطالعہ ساتھ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں جو اس وقت ذہن میں آتی ہیں یہ پھر راسخ ہو جائیں گی, پختہ ہو جائیں گی. اور کیا عجب کہ پھر اللہ تعالی دل کو کھول دے کہ آپ اس قافلے میں شریک ہوں, اس تنظیم میں شامل ہوں, عملی جد و جہد کریں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ صرف میری تنظیم ہی بس ہے جس میں حق ہے اور اسلام میں باقی کفر ہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ ایسے کسی خناس سے جو ہے اللہ تعالی میرے دماغ کو مسموم کر دے. کوئی ایسا خیال نہیں, کسی اور جماعت پر دل ٹھکے لگ جائیے, لیکن کوئی مسلمان بھی اس جد و جہد سے اپنے آپ کو فارغ اور بری نہ سمجھے. اب جہاں تک حالات حاضرہ کا تعلق ہے, ایک تو افغانستان میں اب جو خبریں آنی شروع ہوئی ہیں, جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, اس کی مزید تائید اور توثیق اب خبر آئی ہے کہ خوست میں امریکیوں کے ایک اڈے کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس میں 6 امریکی مارے گئے. ایک خبر یہ آئی ہے قندھار شہر سے ذرا باہر ایک برقع پوش عورت نے 4 امریکیوں کو ہلاک کر دیا. ایک اوپن جیپ میں وہ چاروں جا رہے تھے, اس عورت نے برقعے کے اندر تو چھپا رکھی تھی کلاشن کوف, وہ ظاہر بات ہے وہ تو بہترین کور ہے, تو اشارہ دیا اس جیپ کو روکنے کے لیے جس میں وہ 4 سوار تھے. جیسے جیپ رکی اس نے وہ برسٹ مارا کلاشن کوف کا اور چاروں کو ہلاک, اور پھر وہاں سے وہ فرار بھی ہو گئی. 2 اور امریکیوں کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا اور کہیں پہاڑوں میں لے گئے. یہ اب کام شروع ہو چکا ہے عملاً, جو میں نے کہا تھا کہ افغانستان کی تاریخ یہی ہے. افغانستان کو 3 مرتبہ برطانیہ کی افواج نے بھی فتح کر لیا تھا لیکن پھر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے, رہ نہیں سکے, اس لیے کہ افغان جو ہیں وہ اس غلامی کو قبول نہیں کر سکتے. ان کی فطرت ہے, ان کی سرشت ہے, ان کی طبیعت ہے, وہ غلامی کے ساتھ جو ہے ریکنسائل نہیں کر سکتے. اب ایک عورت یہ کام کر رہی ہے, یعنی یہ کہ فطرت جو ہوتی ہے, سرشت جو ہے, وہ تو جہاں مردوں کے اندر وہ مزاج ہوگا عورتوں میں بھی ہوگا, لہذا اس نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کرے. باقی یہ کہ بدقسمتی سے ہمارا معاملہ دن بدن خراب سے خراب تر ہو رہا ہے. جہاں افغانستان میں بہتری کی خبریں آ رہی ہیں, ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں سیکولرائزیشن کا عمل تیزی کے ساتھ, یہاں تک کہ اب شاباش مل رہی ہے کہ پیٹ آن دی بیک, تھپکی مل رہی ہے مشرف صاحب کو امریکہ کی طرف سے کہ یہ سیکولرزم کی طرف ملک کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں ایک بات مانا کرتا تھا مشرف صاحب کی, کہ اس کا وہ منافق نہیں ہے, جو بھی اس کے دل میں ہے وہ صاف کہتا ہے. انہوں نے صاف کہا تھا آتے ہی کہ میرا آئیڈیل جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا ہے. انہوں نے 2 کتے گود میں لے کر اپنے آپ فوٹو کھچوایا, مطلب یہ کہ اس نے کوئی منافقت کا لبادہ نہیں اوڑا، لیکن اب چونکہ وہ آ رہا ہے سیاست میں، اور یہ ہماری اس پاکستانی سیاست جو ہے وہ منافقت کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، لہذا منافقت شروع کر دی ہے اس نے بھی. چنانچہ جب علماء کے ساتھ گفتگو ہوئی، نہیں اسلام پاکستان کا لازمی معاملہ ہے اور کسی طرح بھی یہاں سیکولرزم نہیں لایا جا سکتا، حالانکہ بگٹٹ طور پر سیکولرزم کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے یہ ملک، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. میں نے تو عرض کیا تھا دو جمعے پہلے کہ چونکہ مجھے معلوم ہے، جسے معلوم نہ ہو وہ چین میں ہوتا ہے، آسانی میں ہوتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی. یہ علم جو ہے بسا اوقات انسان کے لیے، علم اور فہم جو ہے یہ مصیبت بن جاتی. یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. مجھے یہ معلوم ہے کہ سیکولرزم پاکستان کے لیے خودکشی ہے، خاتمہ ہے. یہ بات آگے چلی تو پاکستان کا لازمن خاتمہ ہو جائے. آج یہ دوپہر کے اخبارات میں وہ خبر پڑھی ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہوگی کہ نہیں. دوپہر کے اخبارات جو ہیں بے پرکی بھی اڑاتے ہیں، لیکن آتے ہوئے سرخی نظر پڑی ہے، واجپائی بیمار ہو گئے ہیں اور اب وزیر اعظم اڈوانی بن گیا ہے. جب نائب وزیر اعظم اسے بنایا گیا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کو یہی پوزیشن دینی مقصود تھی، کیونکہ واجپائی کی صحت اب اچھی نہیں ہے. اڈوانی جو ہے جس قدر زہریلا انسان ہے پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، کون ہے جو نہیں جانتا. یہ شخص اصل میں سندھی ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو، یہ سندھ سے گیا ہے اور سندھ میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہے. اب بھی اس نے قائد اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اس لیے وہ وہاں پر پاکستان کے اعتبار سے مفرور ہے، جیسے میں اس وقت مفرور ہوں. ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ میری بھی پیشی جو ہے وہ اگلے جمعے کو ہونے والی ہے. بہرحال اڈوانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انتہائی، جس کو کہنا چاہیے، جس قدر ہوا ہے قتل و غارت کا معاملہ گجرات میں، اس کے باوجود اڈوانی کہہ رہا ہے کہ یہ مودی تو بہت کامیاب جو ہے حکمران ہے، اس کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں. اور وہاں پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تاکہ اس میں جو بھی اس وقت فضا پیدا ہوئی ہے مسلم دشمنی کی، تو اس میں بی جے پی کو کلیئر کٹ جو ہے وکٹری حاصل ہو جائے. یہ حالات جو ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہندو کے دل کا ناسور ہے پاکستان. وہ قبول کرتے ہیں اگر تو صاف کہتے ہیں کہ ہم نے دو قومی نظریہ قبول نہیں کیا، پاکستان کا وجود تسلیم کیا ہے اور دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو حالت کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، حالات بہت خراب جا رہے ہیں. اندر ہمارے ہاں اب اس کا امکان زیادہ نظر آ رہا ہے کہ شاید الیکشن سے پہلے کوئی تحریک شروع ہو جائے. اے آر ڈی خاصی منظم اور مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے، انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کی بھی، ساری دعوتیں جو ہیں رد کی ہیں جب تک کہ انہیں اے آر ڈی کی حیثیت سے نہ بلایا جائے، انڈیویجول جماعتوں کی حیثیت سے جانے کو تیار نہیں. اور تیسری بات یہ کہ کچھ امریکہ کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں. امریکہ کی یہ تاریخ ہے، پاکستان کے کسی حکمران سے جہاں تک وہ اس پر کام لیا جا سکتا ہو کام لے لو، اور جیسے ہی وہاں معاملہ آ جائے کہ اب مزید میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ہٹا کے کسی اور کو لے آؤ. اب امریکہ میں باتیں آ رہی ہیں جمہوری سٹرکچر ہونا چاہیے، یہاں پر سیکولرزم کے ساتھ جمہوری سٹرکچر ہونا چاہیے، اور 73 کے دستور کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر اندر ترمیمیں ہونی چاہیے. اب یہ باتیں گویا کہ ایک درجے میں مشرف صاحب کو ڈسون کرنے کی باتیں، حالانکہ بش صاحب کی ہر تقریر شروع بھی ہوتی تھی تو مشرف کی تعریف کے ساتھ، اور ختم بھی ہوتی تھی تو مشرف کی تعریف کے ساتھ. تو یہ سب کے سب جو ہیں سگنلز ہیں، پوائنٹرز ہیں کہ کوئی صورتحال اس ملک کے اندر دوبارہ تبدیل ہونے والی ہے. اللہ تعالی سے ہم تو دعا کریں گے کہ خیر کے رخ پر ہو، بھلائی کے رخ پر ہو، بہتری کے رخ پر ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنی بے اعمالی ہی نہیں بد اعمالیوں کی وجہ سے برے انجام کے بھی مستحق ہو چکے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تحریک چل رہی تھی دفاع پاکستان والی کونسل کی، تو ایک جلسہ ہوا تھا کوئٹے میں، وہاں میں نے تقریر کی تھی، اس پر بیس کر کے میرے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی. اور اب اس پہ بارے میں مجھے کوئی اطلاع دیے بغیر مجھے مفرور قرار دے کر، اور وہ ان کا اخبار میں اشتہار آیا تو اشتہاری مجرم مجھے قرار دے دیا گیا، اور عدالت بھی دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ ہے. تو اگلے جمعے کو میری پیشی ہے، فیصلہ یہی ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا، حاضر ہوں. اب جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار ہی سے ہونا ہے، اس کی مرضی سے ہونا ہے، اس کے اذن سے ہونا ہے، اور جو ہونا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوگا انشاءاللہ. اقول قولی حاضر وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.